السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دیکھیں کوئی صاحب بھی موبائل یا کسی ذریعے سے فوٹو گرافی نہیں کریں گے پلیز کسی بھی طرح سے, بہت سخت حضرت کی طرف سے منع کیا جائے گا.
الحمد لله رب العالمين, حمد الشاكرين. الحمد لله كما نقول وخيرا مما نقول, والحمد لله كما حمده عباده الصالحون والملائكة المقربون وكما حمده الأنبياء والمرسلون وخيرا من كل ذلك كما حمد نفسه في كتابه المكنون وصلى الله تعالى على أفضل خلق الله وأكمل خلق الله ذر الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون حالي ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمد الرسول رب العالمين شفيع المذنبين قائد الغر المعجلين وعلى آله الطيبين وأصحابه هداة أقوم الدين وعلينا لهم وبهم وفيهم ومعهم يا أرحم الراحمين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. نہایت احترام و عقیدت اور کمال عشق و محبت کے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دیکس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے اللہ وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. کرسی خلافت پر بیٹھنے سے پہلے منظوم اور منصور دونوں طرح پر میرے بارے میں جو کچھ کہا گیا آپ اسے ان حضرات کی محبت پر محمول کریں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ سب کمالات نہ صحیح اس میں سے کچھ ہی مجھ کو عطا کر دیں تو میں اپنے آپ کو اعلی حضرت کے مقبول خدام میں شمار کرنے کے قابل ہو جاؤں. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، رمضان مبارک میں ہم لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ گھر میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ اللہ و رسول کا ذکر اور عبادت و ریاضت میں اپنا وقت خرچ کریں، مگر دین کی اشاعت اور اس کی خدمت کا اتنا بوجھ کاندھوں پر ہے کہ اس بڑھاپے میں کہ اب میری دو شوال کو میری عمر 79 ایئرس ہو جائے گا، اب اس عمر میں بھی مجھے دین کے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ اور ایک سفر سے دوسرا سفر اس طرح کرنا پڑتا ہے کہ سفر در سفر ہے تو سر سر، مگر میں سوچتا ہوں کہ میرے سر پر جو گناہوں کا بوجھ ہے سفر کی مشقت کی وجہ سے اللہ تعالی ان سب خطاؤں کو درگزر فرمائے. اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ دین کی حفاظت میں لگے رہیں اور اللہ و رسول کی اطاعت کرتے رہیں تو ان کے بارے میں فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. میں اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتا، مگر کریم بہت بڑا کریم ہے. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، سب شکر کے حسین میں آنے دو کریم. اس لیے مجھے امید ہے کہ برائیاں نیکیوں سے بدلیں گی کہ نہ بدلیں، مگر اللہ تعالی برائیوں کو مٹا دے یہی میرے لیے کم نہیں. رفیقان ملت، دنیا میں ہم سب کے آنے کا اللہ نے کوئی مقصد رکھا ہے، کوئی حکمت اس کے اندر ہے. اللہ بے نیاز ہے، اسے نہ ہماری عبادت کی ضرورت اور نہ اسے اس بات کی کوئی حاجت کے لوگ اس کے نام کا نعرہ لگائیں، اس کی تکبیر پکاریں، یہ سب حاجتیں تو ہم لوگوں کی ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی کوئی حاجت نہیں، وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا تو ہمیں کتنی شان عطا کی. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ ہے اے انسانوں وہ سب ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے فائدے کے لیے پیدا. یہ تو سمجھ ہمیں آیا کہ زمین کی نعمتیں ہمارے لیے پیدا، زمین بھی ہمارے لیے پیدا ہوئی کہ ہم اس پر چلیں پھریں، کھیتی کریں، باغات لگائیں، ہم اس پر فیکٹریاں قائم کریں، اس کے اپنے مکانات بنائیں، اس پر بزنس کریں، اس کے اوپر اور بھی جو اپنی ضرورت میں وہ پوری کریں. اللہ نے بنائی زمین ہماری، سبزے اگائے ہمارے لیے، دریا بہائے ہمارے لیے، اور صرف اتنا نہیں ہے کہ زمین کی نعمتیں ہمارے لیے بنی. اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، سورج اور چاند بھی ہم نے تمہاری خدمت کے لیے مسخر کر. اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو پھر ہمارے اوپر کیا بیتے گی؟ ذرا سا آپ قبر کا تصور کرو تو سمجھ میں آئے. اور ذرا بند کوٹری میں آپ کو ایک ہفتہ بند کر دیا جائے جس میں ایک چھوٹا سا سوراخ بھی نہ ہو آفتاب کی شعاؤں کے جانے کا، تو اس ایک ہفتے میں کیا درگت ہوگی؟ ذرا اس کا تصور کرو. آپ ذرا سوچیں کہ سورج کی شعائیں صرف روشنی نہیں دیتی ہیں بلکہ ہمارے بدن کی حرارت، ہمارے بدن کا وٹامن ڈی اور بہت سارے وٹامن سورج کی شعاؤں کے مرہون منت. اگر یہ روشنی سورج کی نہ پڑے تو کوئی پودا پنپ نہ پائے اور کوئی پھل پھل نہ پائے، کوئی پھول نمودار نہ ہو سکے. یہ سب اس کی شعاؤں کے اتنے رزلٹ ہیں کہ اگر اس کو ہم حساب کتاب میں لانا چاہیں تو وہ ہمارے حساب کتاب سے باہر. یہی حال ہے چاند کی چاندنی کا، اس سے ہمیں کتنے فائدے ہوتے ہیں اور کتنی اس کی وجہ سے ہم اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور کتنی بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں اور کتنے شاعروں کو شاعری اسی چاندنی میں سوچتی ہیں. اور پھر سبحان اللہ، اللہ تعالی نے کتنی قیمتی چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا. یہ سب تمہاری خدمت پر معمول ہے. صرف اتنا ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وما في الأرض جميعا منه, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر, سب تمہاری خدمت اور تمہارے کاموں میں مصروف ہے. اب آپ اپنا اندازہ کرو کہ کہاں پہنچ گئے, کتنے بڑے مخدوم ہو گئے, کہ کتنی مخلوقات آپ کی خدمت کے اوپر مامور. یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا تمہارے آگے پیچھے حفاظت کے لیے فرشتے بھی ہم نے مقرر کیے. اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چلتے چلتے چوکنا ہو جاتا ہے اور ذرا اپنی حفاظت کا سامان کرتا ہے کہ اتنے میں معلوم ہوا کہ کوئی بڑا حادثہ آنے والا ہے. تو آپ کہتے ہو کہ میری چھٹی ہند بیدار ہو گئی, میں بچ گیا, اور یہ نہیں سوچتے ہو کہ ان فرشتوں نے آپ کو جھجھوڑ کر کے آگاہ کیا تھا کہ کوئی حادثہ ہونے والا ہے, بچنے کا بندوبست کرو. کتنے ایسے حالات آتے ہیں کہ آپ اچانک کسی بڑے ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے ہیں. یہ کون بچاتا ہے؟ یہ اللہ کے وہی فرشتے ہیں جو حفاظت کر رہے ہیں. اس لیے اللہ فرماتا ہے
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ,
ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا فرمائی. اب یہ عزتیں دو قسم کی ہیں, ایک تو عزت جو حقیقت میں ہوتی ہے اور ایک وہ عزت جو آدمی کے گھمنڈ سے پیدا ہوتی. تو وہ عزت جو اللہ نے حقیقی طور پر دی ہے وہ کہاں ہے یہ سوچو. اور یوں تو دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں, کافر ہو با عزت ہو کے ذلیل ہو کہ اپنے کو با عزت نہ سمجھتا ہے. ایک بھنگی کو بھی دو گالیاں دے کر کے آپ سنیں اور دیکھیں اس کو کہ اس کے چہرے پر کتنا مد و جد, کتنا اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ اس سے پوچھو یہ تمہاری حالت بدل کیوں گئی, تو وہ کہے گا میری بے عزتی تھی. تو ہم نے پوچھا کہ عزت ہوتی تب نہ بے عزتی کا سوال تھا. کہتا آپ کیا سمجھیں, ہم نہ جانتے ہیں. تو ایک یہ عزت وہ ہے جو آدمی کے اپنے دل دماغ میں ہو, اس کو عزت ادعائی کہیں کہ یہ دعوے کی عزت ہے. اور ایک وہ عزت ہے جو حقیقت میں ملتی, وہ عزت ان بنی آدم کو اللہ نے عطا کی جو میرے آقا سرور کائنات کی غلامی میں آ گئے, سر پہ سر جو نہ جھکے اس کے قدم پہ ارشد. ایک غلامی ہے تو کونین کی آسائی ہے. ذرا سوچو یہ سیدنا معروف کرخی ہیں, جنید بغدادی ہیں, ابو بکر شبلی ہیں, ابو الفرح سرکوزی ہیں, ابو سعید مخدومی ہیں, یہ غوث اعظم ہیں, یہ غریب نواز ہیں. یہ سب اتنی عزت کہ انسان ہی نہیں جنات بھی ان کی قدم بوسی میں اپنی عزت پائے. یہ وہ لوگ ہیں کہ فرشتے بھی ان کی بارگاہ میں
تقریب اور تعظیم کے لیے حاضر. کہاں سے یہ عزت؟ انہوں نے دعوائے عزت کر کے یہ عزت نہیں بنائی. یہ رسول پاک کی غلامی تھی عزت بنی. اس لیے رسول اللہ کی غلامی صلی اللہ علیہ وسلم اس غلامی کے اندر جو عزت و عظمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
بے شک تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ عمل اور نمونہ غلامیوں فرما برداری کہاں ہے؟ رسول پاک کی شخصیت میں ہے. سب کے لیے نہیں، اس کے لیے جو اللہ کا قرب چاہتا ہے اور قیام اور آخرت کی فلاح چاہتا ہے. وہاں عزت، وہاں کی عزت عزت ہے. دنیا کی عزت کیا ہے؟ چند دن کی عزت اس کے بعد پامال ہو گیا. ذرا سوچو کتنے لوگ بادشاہ ہوتے ہیں مگر بادشاہت جب ان کی ختم ہوئی کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہتا. کتنے لوگ وہ ہیں کہ جن کو بڑی بڑی اونچی کرسیاں ملی مگر جس روز ان کی کرسی ٹوٹی اب اس روز ان پر آیت الکرسی ہی پھونکتے جاؤ، اس کے باوجود بھی ان کو پھر زندگی نہ ملے. مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ چلے گئے مگر آج سینکڑوں سال اور ہزار سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا مگر ان کی عزت کا پرچم لہرا رہا. لوگ ان کی خاک درد چومنے کے لیے وہاں پر حاضری دیتے ہیں. آنا کے خنی چرند محتاج چرند، درویش و خنی بندے این خاک درند. آنا کے خنی چرند محتاج چرند، یہ وہ بارگاہیں ہیں کہ دنیا میں نظر نہیں آ رہی ہیں مگر خدا کی قسم بڑے بڑے فقیر بھی ان کی بارگاہ میں آتے ہیں اور بڑے بڑے بادشاہ بھی یہاں سے بیٹھ لیتے ہیں اور جو جتنا زیادہ غنی ہے اتنا ہی زیادہ اس گھر کا محتاج. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا
انا اعطیناک الکوثر،
یہ پیارے محبوب ہم نے تو آپ کو بہت زیادہ دیا، بہت زیادہ عطا فرمایا. کتنا زیادہ عطا کیا؟ یہ چیز طے ہوگی دینے والے اور لینے والے کے حساب سے. سمجھ گیا؟ اب ایک امیر کے پاس ایک فقیر ہاتھ پھیلا کے آیا، کچھ میری مدد کر دیجیے. آپ نے اس کو 10 ریال دے دیے. وہ کہتا ہے کہ ارے صاحب کم ہے. آپ نے کہا جھوٹ بولتا ہے تو، میں نے بہت زیادہ دے دیا تجھے. لیکن اگر کسی مسجد کا چندہ کرنے والا اسی کے پاس آ جائے، مسجد کا متولی، اور آپ 10 ریال دے کے کہیے بہت دیا، دنیا ہنسے گی. لینے والا بدل گیا تو اب بہت کا معنی بدل گیا. اب دیکھ رہے ہیں آج اب ہزاروں کا چیک کاٹو سب کام چلے گا کہ بہت کی بات ہے. بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے اب ایک ایسا آدمی جو آج کرتا ہے تو آج کھا لینا ہے. اس کے پاس کوئی فقیر آ گیا, اس نے بس پاؤ ریال دے دیا. سمجھ گئے آپ؟ پاؤ ریال دے دیا, کہ میں نے بہت دے دیا. سب لوگ مان لیں گے کہ اس نے دیا, ٹھیک دیا, بہت دیا. تو دینے والے کی حیثیت دیکھو, اور اگر اسی کے پاس مسجد کا محتمیم اور منتظم آ کر مانگے تو وہ پانچ دس ریال دے کے کہے گا کہ بہت دے. سمجھ رہے آپ؟ تو اب آپ سوچو کہ دینے والے کی حیثیت بھی دیکھی جاتی ہے اور لینے والے کی. دینے والا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے, اور لینے والا اس کا محبوب معظم. اے پیارے محبوب, اے پیارے محبوب, ہم نے آپ کو بہت دیا, تو آپ کیا اندازہ کریں گے کہ معلوم ہوتا ہے کہ دس بیس بیگھہ زمین دے دی, سو پچاس ایکڑ زمین دے دی, یا اس کو کسی ایک بینک کا خزانہ دے دیا. جی نہیں, ساری کائنات اسی کی ہے. اس لیے دینے والے نے جب اپنے محبوب کو دیا ہے, وہ محبوب جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا.
اے پیارے محبوب, ہم آپ کا قبلہ اسی طرف رکھیں گے جس پر آپ راضی ہیں, جس کو آپ پسند کرتے ہیں. آپ کی نماز کا قبلہ اسی کو بنائیں گے. یعنی بہت سے احکام ہم نے اپنی مرضی سے اتاری, مگر قبلے کا حکم آپ کی مرضی سے اترے گا. فرماتا ہے
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
اے پیارے محبوب, آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا اور وہ بہت دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. جب تک آپ راضی نہ ہوں گے میں دیتا جاؤں گا, دیتا جاؤں گا. اگر وہ چیز موجود نہیں ہے تو پیدا کر کے دوں گا. اس لیے دیا کتنا, دیا کتنا, تو اس نقطے کو امام اہل سنت اعلی حضرت نے سمجھا. فرماتے ہیں یا رسول اللہ, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں, نہیں میرا تیرا, جو میرا وہ تیرا, سب میں نے دے دیا. اس لیے اللہ نے جنت بھی انہیں عطا کر دی, دوزخ بھی انہیں کے قبضے میں دے دی. جس کو چاہو جنت میں لے جاؤ اور جسے چاہو جہنم میں ڈھکے لو. ان کو اللہ نے زمین آسمان عرش پر سب اللہ نے عطا کیا. اگر نہ عطا کیا ہوتا تو عرش پر معراج میں بلا کر اپنے عرش کو ان کے قدم تلے نہ کیا. اسی لیے فرماتے ہیں یا رسول اللہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ ترفا پھوکا, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
اوتیت مفاتیح خزائن الارض فوضعت بیدی.
بخاری شریف کی حدیث ہے, فرماتے ہیں میرے پاس زمین کے سارے خزانوں کی کنچیاں لائی گئیں اور میری مٹھی میں دے دی گئیں. یہ کیجیے سارے خزانوں کی ساری کنجیاں کیجیے, جس خزانے کو جب چاہیں کھولیے. میرے آقا سرور کائنات کو تمام خزانوں کی کنجیاں دینے کا معنی یہ ہے کہ خزانے قیامت تک کھلتے رہیں گے. پٹرولیم کا خزانہ, گیسز کا خزانہ, سونے چاندی کا خزانہ, المونیم کا خزانہ, پلاٹینیم کا خزانہ, تانبے پیتل کا خزانہ, ہر خزانہ کھلتا جا رہا ہے. میرے آقا کے زمانے میں جب آپ اس روئے زمین کے اوپر ہم سب انسانوں کی نگاہوں کے سامنے تھے, اس وقت ان خزانوں میں سے کتنے خزانے نہیں دکھتے تھے, مگر وہ خزانے ان سب خزانوں کی کنجیاں میرے آقا کو دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تصرف قیامت تک جاری رہے گا دنیا میں. اب جب دنیا ختم ہوگی تو آپ کا تصرف آخرت میں بھی جاری رہے گا. اور یہ حال ہے کہ تصرف تو یوں ہے ہی, مگر جب قبر میں سوال ہوگا تو اس وقت میرے آقا سرور کائنات جب تشریف لائیں گے قبر میں, تو جو غلام سچا غلام ہوگا وہ سوال جب ہوگا ما تقول فی هذا الرجل, بخاری نے تین صحابہ کرام سے قبر کے سوالات کی حدیثیں ہیں, حضرت سیدتنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما, سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ عنہ, حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ. تینوں میں صرف ایک سوال کا ذکر ہے کہ فرشتے آئیں گے اور اس کو اٹھا کے پوچھیں گے ما تقول فی هذا الرجل, اس شخصیت کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے ہو. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سوالات بعض حدیثوں میں تین ہیں اور بخاری کی حدیثوں میں ایک ہی, تو تین سوالات برحق, مگر ان تینوں میں جو بالکل بنیادی سوال ہے وہ یہی کہ میرے آقا کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے. تو فرمایا اما المومن, مومن کہے گا دیکھتے ہی کہ ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدى فآمنا به واتبعناه هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. تین مرتبہ یہ جواب, ایک مرتبہ سوال ہوگا اور تین مرتبہ وہ جواب دے گا. اتنی لذت ملے گی رسول پاک کی زیارت کے بعد کہ بار بار اسی کو تکرار کرے گا, مزہ آئے گا اس کو. تین مرتبہ یہ جواب دے گا, ایک مرتبہ سوال ہوا, تین مرتبہ جواب دیا. اب ذرا آپ سوچو یہ ایک مومن کی شان اور عمل. منافق و ابل مرتاب, لیکن منافق اور شکی وہ فرماتے ہیں, وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری, ہائے ہائے میں تو ان کو پہچان ہی نہیں رہا. کن تو اسمع الناس یقولون, کچھ باتیں لوگوں سے سنتا تھا کہتے تھے. فقول مثل ما یقولون, میں بھی وہی دوہرا دیتا تھا جیسے لوگ کچھ کہا تھا. کیا مطلب؟ جو دل سے ایمان لایا اس کو اللہ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, اللہ تعالی ایمان والوں کو قول ثابت پر قبر میں قائم رکھے گا. اور جو ایمان سے خالی ہیں, دنیا میں خوب اچھی طرح ان کو یاد تھا مگر سب صاف, زندگی گئی ساری معلومات بھی گئی, کچھ باقی نہ رہا. اب وہاں پر کون بتائے؟ کوئی بتانے والا نہیں. اب اس مومن کی شان کیا ہوگی؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. مومن کی تو شان یہ ہوگی, اور ایک بدبخت کی حالت کیا ہوگی؟ وہ اور زیادہ شرمندگی میں پڑے گا, جواب دے نہ پائے گا. فرشتے اب اس کی مہمان نوازی خوب قاعدے سے کریں گے, گرد پر گرد لگیں گے, عذاب میں مبتلا ہوگا. کیا کیا اس کے اوپر مصیبتیں ٹوٹیں گی, وہاں بھی کام آئے تو میرے آقا آئے. جس نے وہاں پہچان لیا, مانتا تھا پہچان رہا ہے, اور بس اوپر جھپو پڑتا تھا تو وہاں پہچان ہی نہیں پڑا. وہاں اگر بے مثل مانا ہوتا تب نس مان پہچانتا, جب اپنے جیسا سمجھ رہا تھا تو یہ تو وہ ہیں نہیں جو میرے جیسے تھے, تو پہچانے گا کیسے؟ کیسے پہچانے گا؟ اس لیے رفیقان ملت, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بڑی عظمت عطا کی اور ان کو کتنا دیا. فرماتے ہیں حدیثوں میں آیا کہ صحابہ جب بھی ضرورت پڑتی تو آقا کے دربار میں آتے. محتاجی ہے میرے آقا بتا دیتے, عطا فرما دیتے. آنکھیں نہیں ہے یا رسول اللہ, عطا فرما دیتے. قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی آنکھ جنگ احد میں پھوٹ گئی اور یہ کپوٹا پھٹ گیا, آنکھ رخسار سے لٹک آئی اور لوگوں نے کہا جلدی سے اس کو استورے سے کاٹ کر دوا بھر دو. انہوں نے خبردار کوئی میری آنکھ کو ہاتھ نہ لگائے, مجھے رسول پاک کی بارگاہ میں لے حاضر ہوئے. میرے آقا نے فرمایا لوگ جب کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپریشن کرا دو تو کیوں نہیں کروا لیتے؟ یا رسول اللہ میں کانا ہونا پسند نہیں کرتا. سرکار کرم فرمائے. فرماتے ہیں قتادہ ابن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ
کے سرکار نے لعاب دہن نکالا، میری آنکھ کے اندر وہ لگا دیا، پھر اپنی ہتھیلی پر لگایا اور آنکھ کا بیلا اس پر رکھا اور یوں ہتھیلی سے دبا دیا، اندر آنکھ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، سارا درد ختم، کوئی تکلیف نہیں. یہ شان کہ لوگ قتادہ ابن نعمان سے پوچھتے تھے، قتادہ تمہاری یہ آنکھ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے اس آنکھ کے مقابلے میں، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ بتاتے یہ آنکھ فرشتوں نے بیٹھائی اور یہ اللہ کے محبوب نے بیٹھائی. انا آتینا کل کوثر. یہ پیارے محبوب آپ کو ہم نے بہت دیا، جس کو جو چاہو دو، اتنا دیا، دیتے جاؤ کم نہیں ہوگا. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عبداللہ ابن عتیق انصاری، سرکار نے بخاری شریف میں 5-6 جگہ یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں عبداللہ ابن عتیق، حضور نے مجھے ابو رافع یہودی جو مسلمانوں کے خلاف بڑی سازشیں کرتا، بہت بڑا دولت مند تھا، اپنی دولت سے مشرکین عرب کو اسلحے اور روپے پیسے دے کر ان سے کہتا کہ محمد سے لڑائی کرو. سرکار نے فرمایا عبداللہ ابن عتیق جاؤ اس کا خاتمہ کر کے آؤ. فرماتے ہیں میں گیا، اس کے قلعے میں تدبیروں سے گھسا، وہ سب تفصیلات ہیں، میں اس کو لپیٹ رہا ہوں، اور آدھی رات کو جب سناٹا ہو گیا اس کے پورے گھر میں، تب میں اس کے گھر میں گھسا. پہلے میں نے قلعے کے اندر کے تمام گھروں کا دروازہ باہر سے لاک کیا، اور پھر اس کے محل میں پہنچا، سیڑھی چڑھتا گیا اور ادھر سے اندر سے دروازہ بند کرتا گیا، اور پہنچا میں جس کمرے میں وہ رہتا تھا، پہنچا تو دیکھتا ہوں اندھیرا گھپ، نہ ایک موم بتی نہ چراغ. میں نے سوچا کدھر سویا ہے پتہ ہی نہیں. میں نے آواز لگائی، اے ابو رافع. آواز ایک طرف سے آئی، بس میں نے آواز کا نشانہ لگا کر اندھیرے میں چلا اور تلوار اسی جگہ ماری، ٹھیک سے نہیں لگی مگر لگی. وہ چیخا، میں چپکے سے باہر آیا، پھر اندر دوبارہ گیا، آواز بدل کے کہا، اے ابو رافع یہ کس کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی؟ تو اس نے کہا، لا لامک البیل جاء رجل ضربنی بسیفی، تیری ماں تباہ ہو، ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے میرے اوپر تلوار چلا دی. تو میں نے سمجھا کہ ٹھیک اسی کو لگی ہے، بس میں پھر وہیں پہنچا، ایک تلوار کرارے کی لگائی، مگر میں سوچا کہ ابھی وہ قتل نہیں ہوا. پھر میں نے اپنی تلوار اس کی پیٹ پر رکھی اور تلوار کے اوپر میں چڑھ گیا. جب ریڑھ کی ہڈی کڑ کڑا کر کٹنے لگی تو میں نے سمجھا کہ اب کام پورا ہو گیا. اب میں آیا اور سیڑھی کے اوپر جو دروازہ تھا وہ کھولا. میں خوشی میں اتنا بے خیال ہو گیا کہ میں یہ بھی مجھے خیال نہ رہا کہ میں چھت پر ہوں. میں وہیں سے بھاگنے لگا. اب سیڑھی میں کوئی بھاگے ایسی سیدھا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ کہتے میں بالکل چاندنی رات میں میدان میں گرا, پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. یہ پنڈلی دو ٹکڑے ہو گئی. جلدی سے سیدھا کیا, امامہ اتارا, اس پر لپیٹا اور میں آ کر دروازے پہ بیٹھ گیا. جب تک اس کی موت کا اعلان نہیں ہوگا میں یہاں سے جاؤں گا نہیں. جب صبح کا مرغا بولا تو فصیل پر چڑھ کر ایک شخص نے کہا, انحاء ابا رافع تاجر اہل الحجاز, میں ابو رافع کی موت کا اعلان کر رہا ہوں جو حجاز کا بہت بڑا بنیا تھا, وہ چلا گیا. اب کہتے ہیں یہ سنا تو اب مجھے اتنا جوش آیا کہ مجھے یہ بھی خیال نہیں رہا کہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی. اسی نے میں کسی صورت بھاگتے بھاگتے مدینے پاک آیا اور میں نے سرکار سے عرض کی, یا رسول اللہ قتل اللہ عدوک, اللہ نے آپ کے دشمن کا صفایا کر دیا. مگر یا رسول اللہ اس کا تو صفایا ہو گیا مگر میری ٹانگ کا بھی تو صفایا ہو گیا, یہ پنڈلی دو ٹکڑے ہو گئی. تو سرکار نے فرمایا, اچت رچ رکھ, کوشش کر کے پاؤں آگے بڑھاؤ. میں نے کوشش کر کے پاؤں آگے یوں کیا تو آقا کائنات نے ایک مرتبہ یوں ہاتھ پھیر دیا. فرماتے ہیں سارے چورے ہڈیوں کے اپنی اپنی جگہ پر آ گئے, بالکل ہڈی ایک ہو گئی, درد ختم. فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوا کہ کبھی اس نے کوئی چوٹ بھی نہ لگی. اب آپ بتاؤ کہ اللہ نے نبی پاک کے ہاتھ میں کیا دیا, کیا عطا فرمایا؟ جو خزانہ چاہو کھولو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری شریف کتاب الجمع ابواب الاستسقاء اور ابواب کتاب المناقب اور بھی کتاب الدعوات وغیرہ میں یہ روایت کئی جگہ. فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ جمعہ کا دن تھا, رسول پاک جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. ٹھیک سامنے منبر کے سامنے جو دروازہ تھا اس میں سے ایک دیہاتی صحابی, دیہات کے رہنے والے صحابی اندر گھسے اور صفوں کو پھلانگتے پھلانگتے منبر کے پاس پہنچ گئے. عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ ہلک المال وجع العیال, یا رسول اللہ ایسا سوکھا پڑا ہے, بارش بند ہو گئی ہے کہ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور جانور بھوک پیاس سے مرتے جا رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو یہ نہیں فرمایا چلو جمعہ کا دن ہے سب لوگ آئے ہوئے ہو مل جل کر کے دعا کریں گے استسقاء کریں گے, یہ نہیں فرمایا. اسی وقت سنتے ہی میرے آقا نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے. اب یہ نہیں معلوم
دونوں ہاتھ دعا کی طرح اٹھائے یا دونوں ہاتھ بادل جمع کرنے کے طور پہ اٹھائے. یہ حدیث میں نہیں ذکر ہے, مگر جیسے بھی ہو میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے, دونوں ہاتھ اٹھائے. فرماتے ہیں حضرت انس, میں نے نظر اٹھا کے آسمان کو دیکھا تو آسمان کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا نہیں تھا, مگر ہاتھ اٹھ کے دیر نہیں ہوئی کہ ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا صلح پہاڑ کے پیچھے سے اچھل کے آیا بیچ آسمان میں اور آنن فانن گھٹا چھا گیا. اسی میں پورا آسمان چھپ گیا, ابھی ہاتھ واپس نہیں آئے کہ پانی برسنے لگا. رسول پاک کی داڑھی مبارک سے بھی پانی گرنے لگا. پانی برسا, اس روز دن بھر برسا, رات بھر برسا, پھر دن بھر برسا, پھر رات بھر برسا, برستا رہا برستا رہا, جمعرات آ گئی برستا رہا, دن برستا رہا, رات برستا رہا, حتی جا اکیل جمعہ الاخرى, دوسرا جمعہ آ گیا, بادل ہے کہ ہٹنے کا نام نہیں لیتا. اب یہ حدیث پڑھ رہا تھا میں تو دل میں خیال آیا کہ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بادل جمع کرنے اور پانی برسانے پر فرشتوں کو مقرر کیا ہے. تو میں نے سوچا کہ ذرا ان فرشتوں سے پوچھ تو لوں کہ کیوں نہیں بند کرتے ہو, اللہ کی مخلوق آٹھ دن سے پانی ہے پریشان ہے, ہر طرف جل تھل طوفان ہو گیا, مکان ڈھہ رہے ہیں, مکان ٹپک رہے ہیں, کھیتیاں ڈوب گئیں, جانور بہ رہے ہیں, اب تو فرشتوں سے اگر میں یہ کہتا تو فرشتے یہی جواب تو دیتے کہ ہم نے کھولا ہوتا تو بند کر کے. آج جس نے کھولا ہے اس کا کھولا ہوا وہی بند کر سکتا ہے, ہم نہیں بند کر سکتے. فرماتے ہیں حضرت انس ابن مالک, بارش ہو رہی ہے, آقا کائنات منبر پر آ گئی, خطبہ شروع ہی کیا تھا کہ ٹھیک اسی دروازے سے وہی دیہاتی یا دوسرے دیہاتی مسجد میں آئے, فلان سے فلان سے منبر کے پاس پہنچ گئے, آج بھی فریاد کر رہے ہیں, یا رسول اللہ ہلاک المال وجاء العیال, یا رسول اللہ تہدمت البیوت وانقطعت السبل, یا رسول اللہ بارش اتنی ہوئی ہے کہ ساری کھیتیاں ڈوب گئیں, جانور بہ گئے, مکان ڈھہ گئے, یا رسول اللہ چلنے کا راستہ بھی نہیں دکھتا. فریاد کی, میرے آقا یہ نہیں فرماتے ہیں دیکھو کھولنے کا ڈھنگ ہے میرے پاس, بند کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے, یہ نہیں فرماتے. میرے آقا نے اس روز تو دو ہاتھ اٹھائے تھے, انس ابن مالک کہتے ہیں رسول پاک نے ایک انگلی اٹھائی, آج ایک انگلی اٹھائی, کون سی انگلی, باران پہ اٹھی تھی تو چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے, اور صحبہ میں اٹھی تھی تو ڈوبا ہوا سورج واپس آیا, آج وہی انگلی اٹھی ہے. اور میرے آقا انگلی کو یوں چلا رہے ہیں اور زبان مبارک سے کہتے ہیں حوالینا ولا علینا. فرماتے ہیں حضرت انس رسول پاک کی انگلی مبارک جیسے جیسے چلتی تھی ویسے ویسے بادل پھٹتا تھا. چکر پورا ہوا. فکانت المدینۃ کالجوبۃ, مدینے کا آسمان گول لگن کی طرح نظر آنے لگا. سبحان اللہ, یہ بخاری کی حدیث ہے.
وہ لوگ جو رسول اللہ کے جیسے ہونے کا دعویٰ کرتے ان سے کہتا ہوں, منبر پر نہیں,
وہ لوگ کوئی تاڑ کے درخت پر, کھجور کے درخت پر, پام کے درخت پر نہیں یار,
اونچے سے اونچی چوٹی پر چڑھتا ہے, پہاڑ کی چوٹی,
اور انگلی نہ ہلاویں, بلکہ بانٹ لے کر اس میں تلوار بانٹ کر گھماویں, تب ہم دیکھیں کہ بانٹ اور گھماتے جائیں
کہ بادل کی ایک چننی بھی الگ ہوتی ہے کہ نہیں.
اور میرے آقا یہیں سے انگلی اٹھ چلا رہے. معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا کا حکم چلانے کے لیے انگلی کا سچ ہونا ضروری نہیں, بلکہ ارادہ سچ ہے.
بس ہو گیا,
ارادہ ہو گیا,
بس حکومت چل گئی.
یہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی آئے تھے چادر پسار,
آئے
یا رسول اللہ بہت حدیثیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں,
فرمایا چادر پھیلاؤ,
ہاتھ نہیں دامن نہیں, کیونکہ آج اتنا دینا ہے کہ وہ نہ ہاتھ میں سمائے نہ دامن میں, چادر پھیلاؤ. فرماتے ہیں میں نے چادر پھیلا دی, حضور نے اپنے دونوں ہاتھ, یہ خالی دکھ رہے ہیں, دونوں ہاتھ یوں ملائے, میری چادر میں اڈیل دیا. بخاری شریف کتاب العلم میں یہ حدیث پڑھنے, باب حفظ العلم, اس میں یہ حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ یوں ہاتھ اڈیلا, نہ ہاتھ میں کچھ نظر آیا نہ چادر میں.
فرمایا ضمہ الى صدرک یا ابا ہریرہ, چابت چادر لپیٹ کر سینے سے لگا لو اے ابو ہریرہ.
فرماتے ہیں میں نے فضممتہ, چادر اٹھائی سینے سے لگائی, فما نسیت بعد شیئا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
تو اب میری کیفیت یہ کہ کوئی سنی ہوئی حدیث, حدیث تو حدیث, حدیث کا ایک لفظ زیر و زبر اب میرے حافظے سے باہر, سب یاد, اور آئندہ بھی جو سنا وہ بھی یاد.
اتنا یاد کا ذرا سوچو, ہماری یادداشت کمزور ہو جائے, ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب سے ملاقات کریں, یہ کھاؤ وہ کھاؤ, یہ کمپلینا, یہ خمیر آبریشم حکیم ارشد والا, اور یہ فلا یہ فلا ہے, کمپلینا فوٹ کھاؤ, کیا کیا کھاؤ, مگر کچھ نہیں ہوتا. اور میرے آقا نے یوں ڈال دیا, نہ معلوم علم کا کیا خزانہ دے دیا. یہ ابو ہریرہ رسول پاک کے سب سے پرانے صحابی نہیں ہیں, بلکہ رسول پاک کی خدمت میں سن 7 کے شروع میں حاضر ہوئے, اور میرے آقا 11 کے شروع میں یعنی 12 ربیع الاول کے دنیا سے تشریف لے گئے. تو اب کتنا ہوا, 7, 8, 9, 10 اور 2 مہینے اور جوڑ لو,
اور اس بیچ میں کتنی مرتبہ وہ اپنے گھر گئے, کتنی مرتبہ جہاد کے میدان میں گئے, رسول پاک کے ساتھ نہ تھے مگر اتنے لاکھوں صحابہ کے بیچ میں سب سے زیادہ حدیث اگر کسی صحابی سے مر گیا ہے تو وہ ابو ہریرہ.
4 سال رسول پاک کی خدمت میں, 4 سال بھی پورے نہیں, اور اتنے دن رہنے کے بعد اتنا علم, اتنا علم کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. ہاں مالک کونین ہیں گو پاپ کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. انا اعطینا کل کوثر, یہ پیارے محبوب ہم نے آپ کو بہت دیا. اب یہ سب حدیثیں اگر سنانا میں شروع کروں, ابھی دو تین حدیثیں سنائی, فجر ہو جائے گی میری فلائٹ بھی چلی جائے گی, مگر سلسلہ منقطع نہیں. دلیل ہونے کے لیے ایک دلیل کافی, ہزار دلیل نہ ہو ایک دلیل بھی ہو تو وہابی کی بتیتی جھاڑنے کے لیے کافی, وہی کافی. مگر اب وہ کہتے ہیں جب وہ حیات میں تھے تب, میں نے کہا کیا اب حیات میں نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اٹھاؤ ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف میں بس سند صحیح یہ حدیث ہے, فرماتے ہیں ان اللہ حرم على الحق حتى الانبیاء فنبی اللہ حج یرزق, اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ نبی کے جسم پر کوئی اپنا اثر ڈالے. اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں, روزی بھی پاتے ہیں وہاں پر, روزی پاتے ہیں, سب کام کرتے ہیں, تو وہ آج بھی زندہ ہیں. وہ کہتا ہے مگر ہم تو نہیں دیکھتے, جس کو نہ دیکھا جائے اس سے مانگنا غلط ہے. صحابہ سامنے دیکھتے تھے تب مانتے تھے, جب نہیں ہیں تب کیسے, نہیں دکھ رہے ہیں تو مانگنا یہ تو شرک ہے. تو میں کہتا ہوں وہ حدیث بھول گئے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک پاؤں سن ہو گیا, یہ حضور کے وہ صحابی کہ میرے آقا نے فرمایا نعم الرجل عبد الله لو صلى بالليل. عبد الله ابن عمر بڑا شاندار آدمی, کاش یہ تہجد بھی پڑھتا تو اور شاندار ہو جاتا. تو انہوں نے زندگی بھر یہ سننے کے بعد تہجد نہیں چھوڑی, اٹھنے بیٹھنے کے قابل جب نہیں تھے تب بھی وہ تہجد پڑھتے, یہ شاندار. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک پاؤں سن ہو گیا بڑھاپے میں, اب وہ اٹھ کے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے تھے, بیٹھ بھی نہیں پاتے تھے, بالکل بیکار پاؤں. تو اب طرح طرح کا علاج, دوا, دعا سب ہوئی مگر پاؤں جس کا تس رہا. ایک اللہ کا بندہ ان کے پاس آیا کہ میں آپ کے پاؤں کا علاج بتا دوں. کہاں بتا دو, بہت سے لوگ تو بتا چکے کوئی فائدہ نہیں ہوا. کہ میں ایک علاج بتاتا ہوں انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. کہ اچھا بتا دو. سب سے زیادہ ہے جس کی محبت آپ کے دل میں ہے اس کو پکاریے. سب سے زیادہ جس کی محبت آپ کے دل میں ہے اس کو پکاریے. تو عبداللہ ابن عمر نے اسی وقت کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, فوراً پاؤں ٹھیک ہو
گئے.
اب بولو میرے آقا کی وفات کے, وفات اقدس کے 50 سال کے بعد کا یہ واقعہ. اب ذرا آپ سوچتے جاؤ اتنے زمانے کے بعد ایک صحابی رسول, وہ بھی امیر المومنین عمر فاروق کے بڑے صاحبزادے, اور وہ بھی جن کی تعریف میرے آقا نے کی, وہ رسول پاک سے اپنا پاؤں مانگ رہے ہیں.
اور پاؤں مل گیا کہ نہیں. یا رسول اللہ مدد کے لیے پکارا تھا یا کس کام کے لیے پکارا تھا؟ نعرے کے طور پہ پکارا تھا یا مدد کے لیے پکارا تھا؟ علاج اور دوا کے لیے ہی تو پکارا تھا. تو میرے آقا نے علاج کر دیا کہ نہیں؟ اب اس کا جواب کیا ہے؟ نہ دیکھنے پر بھی تو مانگا, نہ دیکھنے پہ بھی تو مانگا, تو اب جائز ہونا ثابت ہوا. ارے میرے آقا کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارے سمجھ میں دیکھ رہے ہو یا تمہاری سمجھ میں سن رہے ہوں. یہ ہمارے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے, بلکہ حقیقت میں وہ دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی, دور بھی نزدیک بھی. جب ان کی امت کے اولیاء کرام دور اور نزدیک سنتے ہیں تو ان کے لیے کیا؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر ہی کی حدیث بخاری شریف میں ہے, فرماتے ہیں بہت دن ہو گئے بارش نہیں ہوئی, مدینے میں پانی کی بڑی قلت ہو گئی, پیاس ضرورت کا پانی نہیں مل رہا. کہتے ہیں ایک دن میں نے سوچا کہ آج تو پانی برسنا ہی ہے. میں بخاری شریف ابواب الاستسقاء میں یہ حدیث مروی ہے کئی مرتبہ, فرمایا میں گھر سے چلا مسجد نبوی شریف میں آیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بھیڑ میں جھرمٹ میں بیٹھے تھے. فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ بھیڑ لگی تھی, میں ایک کنارے دور بیٹھ گیا اور رسول پاک کے چہرے پر انوار پر نظر جما دی اور دل دل میں ابو طالب کا شعر پڑھنے لگا. وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. یہ گورے چٹے چہرے والے حسن و جمال کے پیکر یہ وہ ہیں کہ بادل بھی پانی کی بھی تینی کے چہرے سے باندھتا ہے. یہ بیواؤں کی آبرو ہیں, یتیموں کی جائے پناہ ہیں. کہتے ہیں یہ شعر میں آہستہ آہستہ زبان سے نہیں دل دل میں پڑھ رہا. اتنے میں دیکھتا کیا ہوں کہ چاروں طرف سے بادل سمٹ آیا اور جھوم جھوم کے پانی برسنے لگا. کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا کو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہوں. کس چاند سے میرے آقا دیتے چلے جائیں, کتنوں کو دولت عطا کر دی, کتنوں کو عزت مرتبہ جو چاہا عطا فرما دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے رفیقان ملت یہ رمضان بھی میرے آقا ہی کا عطیہ ہے اور نماز بھی میرے آقا ہی کا عطیہ ہے. اس لیے اس رمضان میں اپنی عزت کو روشن کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی, فرماتے ہیں ابو بخاری شریف نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے رسول پاک سے روایت کی. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کی راتوں میں نمازیں پڑھی اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی شان یہ تھی. ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں مسلم شریف کی روایت کہ جب رمضان آ جاتا تو آقا کائنات کا کیا عالم ہوتا. فرماتے ہیں احیا لیلہ وعیقظ اہلہ وشجل فی رکھ. رسول پاک رات رات بھر عبادت کے لیے ریاضت کے لیے جاگتے تھے اور اپنے گھر کی ازواج کو وقت دیتے تھے سب کے سب عبادت میں رات بھر مصروف ہو اور عبادت کے لیے رسول پاک کمر کس لیتے تھے. ذرا سوچو جن کو اللہ نے گناہوں سے پاک بنایا وہ یہ کر رہے ہیں تو ہم گناہگاروں کے لیے کیا درد کتنی درد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو اس نے کچھ نہ کیا. اس لیے آپ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے پروانے مغفرت حاصل کر. ہاں بارا پٹ رہا ہے اللہ کا, اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. اب میرے بھی جانے کا وقت قریب ہے, اخیر میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ اعلی حضرت کی امانت بھی ہیں اور اعلی حضرت کے سچے علم اور تقویٰ کے وارث اعلی حضرت کی متنت کا اگر صحیح کوئی مستحق ہے تو وہ صرف تاج الشریعہ اور ان کے ذریعے سے مسلک اعلی حضرت مذہب اہل سنت و جماعت کی تربیت و بقا کا ایسا انتظام ہو رہا ہے کہ جس کے بارے میں جس کو بہت سے لوگ بھی مل کر پورا نہیں کر سکتے. رفیقان ملت انہوں نے اپنی نگاہ بصیرت سے منتخب فرمایا جماعت رضائے مصطفیٰ کی کارکردگی کی امانت سپرد کر دی حضرت مولانا سلمان رضا صاحب. اب ان کے ساتھ میں عمر بھائی اور اپنے ایک رفیق عطا اللہ بھائی اور شکیل بھائی ان تینوں کو معاون منتخب کر رہا ہوں میں, اور مولانا بھی ان حضرات کے تعاون سے اور بھی لوگوں کو چاہیں تو اور بھی معاون بڑھ گئے اور اس کام کو کہ مسلک اعلی حضرت کی احیاء و تجدید کا کارنامہ بڑھ چلتا رہے یہ آپ حضرات سنبھالیں. اللہ تعالی رمضان مبارک کی برکت سے اس کام میں برکت دے اور اس کو قبول فرمائے. آپ حضرات ان حضرات کے ساتھ اپنی وابستگی اپنا تعاون قائم رکھیں, انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا اچھا پھل پائیں گے اور آخرت میں تو وہ آپ کو انعام ملے گا جو ہم لوگوں کے ہاتھ میں دینے کی قوت ہے. ہاں آقا کائنات کی بارگاہ سے آپ حضرات کو انعام انشاءاللہ ملے گا ان کے دستے کرنے سے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب لوگوں کے اندر ہمت قوت عطا فرمائے. رفیقان ملت یہ عقیدہ اپنی جگہ مضبوط بنا کر کے رکھیے. قرآن حکیم نے اللہ تعالی نے کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے محبوب کو میں نے بہت کچھ دیا اور ان کی خواہش کے مطابق عطا دیا. دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور رضا اور خدا چاہتا ہے رضا کلکوسر. اس لیے ان کی بارگاہ سے جو وابستہ رہا ایمان بھی بچائے رکھا اور اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرتا رہا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق حسن سے نوازتا رہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ سب ہمارے حسن بھائی کی عنایتیں ہیں کہ انہوں نے آپ کو بھی یہ موقع دیا اور مجھے بھی اس ذکر خیر کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں، ان کے جائز کاروبار میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں کا خوب کام بنتا رہے اور اسلام بھی پروان چلتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اور جب دنیا کے مثال یہ تھی ہمیں حقیقت یا اللہ ہمارے بیماروں کو چھپا دے، مشکل حالات میں جو کسان ہیں خدا کا ان کو جلد سے جلد سے محفوظ مشکلات ہمارے بھائیوں کی مشکلات آسان فرمائے، مسلمانوں کے اقدام میں بے حساب برکتیں اور جو یا اللہ کسی کی طرح سبزی محاذ کا شکار ہیں خدا دوسری سبزی محاذ کو دور کرنا، یا اللہ مسلمانوں کو مکانی کے لیے دنیا میں امن و امان قائم کرنا، اور یا اللہ جو لوگ اور جو حکومتیں دنیا میں بدنامی پھیلا خدا کا جو حکومتوں کو خدا یا اللہ تو اسلام کا بول
کر
امن و امان قائم
کرنا،
یا اللہ تمام دنیاوں کی حفاظت کرنا، ایمان جس کے دان بار میں سب بہادر جس دستار سب کی حفاظت کرنا، ہزار پر آئے ہی جو لوگ کے اولاد ہیں ان کو اپنے طرف سے ہاتھ نکالے، یا اللہ جو اصحاب اولاد ہیں ان کا اولاد نکالے، یا اللہ نے عظیم سلمان کی سب کو ان بچے اور بچیوں کو صالح اور غالب بھی کیا جو اس کے لیے خدا ان کے بارے
میں،
یا اللہ انڈیا میں اور جہاں جہاں بھی بارش کی ضرورت ہے خدا وہاں اپنی مخصوص کے بنا پر اپنی رحمت اور اپنی مخصوص کی رحمت عالمی کے سطح کی یا رب العالمین بارہ کرم انزل علينا غيثا مغيثا، اللهم انزل علينا غيثا مغيثا، اللهم انزل علينا غيثا مغيثا، يا الله ہندوستان کے جن علاقوں میں بار طور سے بارانے کرم تھا، بارانے کرم تھا جہاں سیلاب آ گیا وہاں سے لوگوں کو سیلاب کو بچا
دیا،
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.